بارے دیگر نعرے سلام محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وبه نستعين وهو خير معين. والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. واہل بیتہ طیبین طاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین النامین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنت الدائمت على اعدائہم اجمعین. دعائے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف سب مل کے ساتھ. اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائے فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلوات على محمد وعلى اله. پروردگار عالم نے یہ توفیق نصیب فرمائی ہے کہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ پھر سے ہمیں حاصل ہوا ہے اور روزے کی عبادت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ یہاں پر مختلف مقامات پر جہاں دروس کا اہتمام کیا گیا ہے علوم محمد اور آل محمد سے ہم استفادہ کر سکیں گے. آواز آ رہی ہے؟ اہل بیت تھا بدرو بیت محمد اور آل محمد. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انشاءاللہ روزے کی عبادت کے ساتھ ساتھ ہم اہل بیت اطہار کے علوم سے بھی استفادہ کر سکیں. تھوڑا سا رمضان مبارک کے بارے میں میں گزارش کروں گا لیکن اس سے پہلے چونکہ جب اس مقام پر بعض بزرگان تشریف فرمائے کہ جو 10-12 سال سے اس مقام پر دروس ہو رہے ہیں اس میں شرکت فرما رہے ہیں تو 10-12 سال سے دروس شرکت کر رہے ہیں. اس وقت جب سلسلہ شروع ہوا تھا تو بہت محدود مقامات تھے کہ جہاں پر درس ہوا کرتے تھے. اب آہستہ آہستہ الحمدللہ خاص طور پر جو ہمارا علاقہ ہے اس میں مختلف مقامات پر کثرت کے ساتھ دروس ہو رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. تو لہذا تھوڑا سا اس بار تجرباتی طور پر ہم نے سوچا کہ اس پروگرام کو چینج کیا جائے، اور اس میں کوشش یہ کی گئی کہ ابتدائی 14 دن یعنی آدھا مہینہ ہم دعاؤں پر تھوڑا سا فوکس کر سکیں اور دیکھ سکیں کہ اہل بیت اطہار نے وہ کون سی دعائیں ارشاد فرمائی ہیں کہ جو غیر معروف ہیں، عام طور پر ہمارے یہاں نہیں پڑھی جاتی. دعائے کمیل تو ہم سب جانتے ہیں، دعائیں ندبہ جانتے ہیں، لیکن بڑی اہم اور معتبر دعائیں ہیں کہ جو ہم تک پہنچی ہیں لیکن ہمارے یہاں پڑھی نہیں جاتی، حتیٰ محافل میں بھی اجتماعی طور پر نہیں پڑھی جاتی. تو ایک چارٹ دیا گیا تھا مختلف مقامات پر، آپ کو شاید ملا بھی ہوگا، مثلا دعائے عدیلہ ہے، دعائے استشیر ہے، دعائے مشلول ہے، اسی طریقے سے مناجات ہیں چوتھے امام کی. آج کی دعا ہے، مولا کا میں نام لیتا ہوں برکت کے لیے، کہ مولا امام زین العابدین سید الساجدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صل علی. تو ان کی دعا ہے دعا نمبر 44 صحیفہ سجادیہ میں، جو استقبال ماہ رمضان المبارک سے متعلق ہے. عام طور پر توفیق نصیب نہیں ہو پاتی کہ گھر میں رہ کر اس دعا کو پڑھ سکیں، تو ہمارا سلسلہ یہ بنا انشاءاللہ 14 دن تک کہ ہم کوشش کریں گے کہ روزانہ ایک ایک دعا کے بارے میں کچھ بیان بھی کیا جائے اور اس دعا کو اجتماعی طور پر ہم یہاں پڑھیں بھی. اس لیے کہ یہ دعائیں، ان میں سے بعض کے الفاظ مشکل ہیں اور انہیں پڑھنا ایک عام آدمی کے لیے قدرے مشکل ہو جاتا ہے، جو قرآن پڑھ سکتے ہیں لیکن دعا نہیں پڑھ سکتے پھر بھی. تو ہم اجتماعی طور پر انشاءاللہ یہاں پر پڑھیں گے، ساتھ ساتھ کچھ ترجمہ مصائب اہل بیت اطہار کا بھی ذکر ہوگا. تو دعا اور مجلس، یہ ساتھ ساتھ پروگرام ہمارا چلتا رہے گا. آپ کو جو پیپرز ڈسٹریبیوٹ کیے گئے ہیں، ہماری کوشش یہ ہوگی کہ روزانہ کی جو دعا ہے وہ آپ کو دی جائے تاکہ آپ سب مل کر ساتھ میں پڑھ سکیں. اور اجتماعی دعا کا اور اجتماعی اعمال اور اجتماعی عبادات کا جو تصور ہے وہ اتنا بہترین ہے، یم حدیث کثرت کے ساتھ آپ سن بھی چکے ہیں کہ 40 مومنین ایک ساتھ ایک جگہ پہ جمع ہوتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، تو اللہ اس کے صدقے میں سب کی دعا قبول کر لیا کرتا ہے. اور آج کل آم کا سیزن ہے تو بڑی اچھی مثال بھی اس کی بن سکتی ہے، اور افطار کے بعد بھی لہذا پریشانی بھی نہیں ہے. تو جب ہم خریدنے جاتے ہیں آم، اگر سنگل سنگل لیتے ہیں تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ہر آم کو ہم چیک کرتے ہیں کہ اس میں کہیں داغ تو نہیں ہے، کوئی نشان تو نہیں ہے. اس کے بعد اگر وہ ہمارے معیار پر پورا اترتا ہے تو اسے لیتے ہیں، ورنہ واپس رکھ دیتے ہیں. لیکن بسا اوقات ہم ایک پیٹی لیتے ہیں آم کی، اس کے بعد اس میں سنگل سنگل چیک نہیں کیا جاتا کہ اس میں ایک ایک آم کو چیک کیا جائے کہ اس میں داغ ہے یا نہیں، یہ کیسا ہے یا نہیں. تو جب وہ پیٹی لیتے ہیں تو اچھے آم ان کے صدقے میں جو داغ والے ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ میں آ جاتے ہیں. بس یہی معاملہ ہماری دعا کا ہے، جب فردن فردن اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے، نہیں معلوم میری بات سکی یا نہیں، فردن فردن جب آپ پیش کریں گے تو اس کو پرکھا جائے گا، اسے چیک کیا جائے گا، اس میں خلوص تھا نہیں تھا، خضوع خشوع کتنا تھا، اس میں توجہ کتنی تھی، اسے صحیح پڑھا یا نہیں پڑھا، وہ ایک ایک کا اپنا اپنا ہوگا. لیکن اگر ایک ساتھ سب کی دعائیں اللہ کی بارگاہ میں چلی جائیں تو ہم میں سے کوئی ایک بھی ایسا ہو کہ جو اس قابل ہوگی جس کی دعا قبول ہو سکتی ہو، تو اس کے صدقے میں جو داغ والی دعائیں ہوں گی وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں گی اور پہنچ جائے. درود بید محمد و آل محمد، اللہم صلی. تو سلسلے میں اعلان بھی کر دوں کہ انشاءاللہ کل دعا افتتاح پڑھیں گے ہم. تو روزانہ کی جو دعائیں ہوں گی، جو مومنین اپنے ساتھ دعا لے کر آنا چاہتے ہیں مفات الجنان کتاب، تو بہت اچھی بات ہے، وہ اپنی کتاب لے کر آئیں اور ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہو جائیں. اور جو نہ لا سکے انشاءاللہ ان کے لیے ہم یہاں پر انتظام کریں گے. ایک اعلان مینجمنٹ کی جانب سے، یہ ابتدائی کچھ مجالس میں ہو سکتا ہے ایک دو مجالس میں اعلانات ہوتے رہیں، وہ یہ کہ قرآن وتد اکیڈمی رمضان مبارک میں اتوار کے روز کھلا رہے گا اور جمعے کے روز تعطیل ہوگی. تو وہ مومنین کے جو صبح کو رابطہ کرتے ہیں ٹیلی فون کے ذریعے سے یا خود ذاتی طور پر تشریف لاتے ہیں، وہ اتوار کے دن کھلا رہے گا ماہ رمضان میں، جمعے کے دن تعطیل ہوگی. البتہ جمعے کے دن پھر مغربین سے دوبارہ، چونکہ افطار کا سلسلہ ہے اور اس کے بعد درس کا سلسلہ ہے، تو پھر وہ دوبارہ آفس اوپن ہوگا. رمضان کا مہینہ جب آغاز ہونے والا تھا، مفات الجنان میں شیخ عباس قمی نے ایک روایت لکھی ہے، وہ یہ کہ سرکار ختم مرتبت نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ روایت ہے ہمارے 8 امام، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی. اللہم صلی، کہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد سے اسے نقل کیا تھا اور یہاں تک کہ سلسلہ پہنچتے امیر المومنین تک. اور یہ جو روایت کی کڑی ہے کہ 8 امام نے 7 امام سے، 7 امام سے 6 امام سے، اور 6 امام نے 5 امام سے، خود یہ بھی ایک مستقل موضوع ہے کہ انشاءاللہ دعائے جس دن ہم تلاوت کریں گے اس دن تھوڑا سا اس بارے میں ہم گزارش بھی کریں گے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ تو راویوں کا سلسلہ ہے نا گویا، یعنی آئمہ علیہ السلام نے روایت کی ایک کے بعد ایک. تو جس روایت میں آئمہ راوی ہوں، تو دعا تو چھوڑ دیجئے, وہ روایت تو چھوڑ دیجئے, خود ان راویوں کے سلسلے کی کیا اہمیت ہے کہ ایک جملہ یہاں گزارش کر دوں تاکہ اس خطبے کی اہمیت سمجھ میں آ سکے کہ یہ جو روایت ہے رمضان المبارک سے پہلے رسول اللہ نے اس خطبے کو بیان کیا اور اس کی روایت کون کر رہے ہیں, آٹھویں امام سے لے کر روایت آگے تک جاتی ہے مولا علی علیہ السلام تک جاتی ہے کہ امام احمد ابن حنبل, کہ سعودی حکومت کا اس وقت جو مسلک ہے آفیشلی وہ حنبلی ہے, تو امام احمد ابن حنبل جو آئمہ اربعہ میں سے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ سلسلہ جس کو ہم سلسلہ تو ذہب کہتے ہیں یعنی سونے سے لکھے جانے کے قابل, روایت تو چھوڑ دو, اگر راویوں کا سلسلہ کسی مجنون اور کسی پاگل پر پڑھ دیا جائے اور وہ صاحب عقل ہو جائے تو حیرت نہ کرنا, اس لیے کہ یہ وہ عظیم اور بابرکت نام ہے کہ فقط ناموں میں اللہ نے یہ برکت رکھی ہے, جیسے کہ رمضان المبارک کا نام, اس رمضان کے نام میں اللہ نے برکت رکھی ہے, فقط رمضان کا نام, اس لیے کہ رمضان کا نام اللہ کے نام سے ایک نام ہے, لہذا حدیث میں آیا ہے کہ لا تقولوا جاء رمضان ولا ذهب رمضان, یہ نہیں کہو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا, بلکہ کہو کہ ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان گیا, اس لیے کہ جو عربوں میں جب کہا جاتا تھا رمضان آیا اور رمضان گیا تو رمضان چونکہ اللہ کا بھی نام تھا تو ایک تصور یہ ہوتا تھا کہ یعنی نعوذ باللہ کہ اللہ آیا اور اللہ گیا, ہمارے یہاں تو چونکہ اردو میں تصور نہیں ہوتا لیکن عربوں کو منع کیا گیا کہ تم جب کہو کہ رمضان آیا اور رمضان گیا تو کہو ماہ رمضان, شہر رمضان آیا اور شہر رمضان گیا, فقط رمضان تنہا نہ کہو, اس لیے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. اور رمضان کیوں کہا گیا, اس مہینے کو کیوں کہا گیا, سرکار ختمی مرتبت کی حدیث ہے انما سمی رمضان لان رمضان یرمض الذنوب, رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا کہ رمضان کا مطلب ہوتا ہے عربی زبان میں وہ پروسیس کہ جب سورج کی شعائیں پوری آب و تاب کے ساتھ چمکتی ہیں اور زمین پر آتی ہیں تو ان شعاؤں کی وجہ سے زمین کے جو جرمز ہیں وہ مر جاتے ہیں, یہ پروسیس ہوتا ہے, اس کی رطوبت ختم ہو جاتی ہے, اس پورے پروسیس کو بھی عربی زبان میں رمضان کہا جاتا ہے. کہا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا گیا کہ لئن رمضان یرمض الذنوب, جیسے سورج زمین کی رطوبتوں کو جلا دیا کرتا ہے ماہ رمضان تمہارے گناہوں کو جلا دیا کرتا ہے, لہذا ہم جو دعا پڑھیں گے دعا استقبال ماہ رمضان انشاءاللہ, اس میں چوتھے امام کا ایک عجیب جملہ ہے, فرماتے ہیں کہ پروردگار رمضان کا چاند جب طلوع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہوتا ہے, اس کے بعد یہ چاند چودہویں کے بعد گھٹنا شروع ہوتا ہے, تو فرمایا کہ پروردگار جیسے جیسے رمضان کا چاند گھٹتا رہے تو ویسے ویسے اس کے ساتھ میرے گناہوں کو بھی گھٹاتا جا, کم کرتا جا. تو رمضان المبارک, اچھا اس میں غور فرمائیے گا, گناہوں کی مغفرت, آیت اللہ جوادی آمولی ایران میں جو درس خارج دیتے ہیں درس تفسیر بھی دیتے ہیں, انہوں نے خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا, کہا رمضان کا سب سے بڑا ثواب یہ نہیں ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں, رمضان کی کم ترین حقیقت یہ ہے کہ مومن کے گناہ معاف ہو جائیں, یعنی یہ تو مینیمم ہے, اتنا تو ہونا ہی چاہیے, لہذا سرکار نے اس خطبے میں جو میں اشارہ کر رہا تھا ارشاد فرمایا کہ ان شقی یقیناً بدبخت اور شقی ہے وہ کہ حرم غفران الذنوب فی ھذا الشہر العظیم, کہ جو اس شہر عظیم میں اس ماہ عظیم میں, شہر کہتے ہیں عربی زبان میں مہینے کو, اس ماہ عظیم میں بھی گناہوں کی مغفرت سے محروم رہ جائے سب سے بڑا بدبخت ہے شقی ہے وہ, لہذا اسے منیمم اسکیل پہ رکھیے گا, اس سے تو آگے ہمیں اور اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے, بعض کے ذہن میں ہو سکتا ہے سوال آ جائے مولانا گناہ معاف ہو گئے بس اس سے بڑھ کے کیا ہوگا, تو پھر میں ایک روایت کا اشارہ کر دوں, وہ یہ کہ گناہ معاف ہو جانا الگ بات ہے اور اللہ کی رضا کو حاصل کر لینا الگ بات ہے, فرق ہے دونوں میں, لہذا ایک دعا میں آیا ہے کہ ان لم ترض عنی فاعف عنی, پروردگار اگر تم مجھ سے راضی نہیں ہو رہا تو پھر کم از کم میرے گناہوں کو معاف تو کرتے, بس اوقات ہوتا ہم کسی کو معاف کر دیتے ہیں اور ہمارے لیکن دل سے راضی نہیں ہوتے, ٹھیک ہے معاف کیا, لیکن اللہ پروردگار کم سے کم یہ ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں, زیادہ سے زیادہ کیا ہے اس کی رضا حاصل ہو جائے, اور ہم کس کے چاہنے والے ہیں, ہم اس کے چاہنے والے ہیں جس نے شب ہجرت بستر رسالت پر سو کر ایک رات میں مرضی پروردگار کو خرید لیا تھا, صلوات پر محمد و آل محمد, اللہم صلی اللہ, اس کے چاہنے والے کو رضا حاصل ہونی چاہیے نہیں اس ماہ میں, اور پھر سرکار نے ارشاد فرمایا ایوہ الناس, اے انسانوں, قد اقبل الیکم شہر اللہ, اللہ کا مہینہ تمہارے پاس آ رہا ہے, من البرکت والرحمت والمغفرہ, اس میں برکت بھی ہے رحمت بھی ہے مغفرت بھی ہے,
وہو عند اللہ افضل الشہور، یاد رکھو کہ یہ سب سے بلند ترین مہینہ اللہ کے نزدیک، وہ ایام ہوں افضل الایام، اس کے دن سب سے زیادہ افضل ہیں، ولیالی ہی افضل اللیالی، اس کے راتیں بھی ساری راتوں سے سب سے افضل ہیں، اور پھر فرمایا کہ ساعات ہوں افضل الساعات، اس کا ایک ایک لمحہ باقی تمام مہینوں سے افضل ہے، یہ نعمت آ رہی ہے ہمارے پاس. اور پھر ارشاد فرمایا کہ وہو شہر دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ، اے انسانوں خدا کی قسم اگر یہ جملہ کسی کے دل پر اثر کر جائے تو ایک ہی جملہ کافی اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے رمضان میں خاص طور پر، کہ اے انسانوں یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے تمہیں اپنا مہمان بنا کر بلایا ہے، جسے اللہ اپنا مہمان بنا دیا. جب آپ تشریف لے جاتے ہیں کربلا مولا، کہتے ہیں مولا کے مہمان ہیں، اس وقت کیفیت کیا ہوتی ہے؟ انسان وہ گناہ کہ جو اپنے شہر میں کرتا ہے کربلا میں مولا حسین کے حرم کے سامنے نہیں کرتا، کہتا میں مولا کا مہمان ہوں. جب رمضان آتا تھا تو تصور کیجئے کہ مولا حسین بھی اللہ کے مہمان ہوا کرتے تھے، اللہ اکبر، اہل بیت اطہار اللہ کے مہمان ہوا کرتے تھے، اللہ کا دسترخوان. وجعلتم فیہ من اہل کرامت اللہ، اور حضور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ نے مہمان بھی بنایا ہے اور اپنے کرم کا دسترخوان بھی تمہارے لیے بچھایا ہوا ہے. وہ تو سارا سال ہے لیکن جس میں خاص اللہ بچھاتے کرم کا دسترخوان. اور پھر فرمایا وہ انفاسکم فیہ تسبیح، اس میں اللہ کا کرم یہ کہ جب سانس لیتے ہو تو تسبیح کا ثواب ملتا ہے. ونومکم فیہ عبادہ، جب سوتے ہو تو عبادت کا ثواب ملتا ہے. صاحب نے کہا مولانا رمضان میں بہت عبادت کرتے ہیں، صبح سے شام تک سوتے ہیں، عبادت کا ثواب ہے. چونکہ البتہ یہ اس شخص کے لیے کہ جو اعمال ماہ رمضان کو انجام بھی دے رہا ہو، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب خستگی طاری ہو جائے تو وہ سو جائے، وہ سو جاتا ہے لیکن فرشتے نامہ اعمال اس کا وہ سٹاپ نہیں کرتے ہیں، وہ لکھتے چلے جاتے ہیں یہ عبادت کر رہا ہے، یہ عبادت کر رہا ہے، یہ عبادت کر رہا ہے. تو بہترین موقع ہے، بہترین مہینہ ہے رمضان. فقط انشاءاللہ جو دعا آغاز کریں گے اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک جملہ تھوڑا تھوڑا سا اس کے بارے میں گزارش بھی کر دوں، پھر ہم عربی پڑھیں گے ساتھ میں اور تھوڑا سا مصائب بھی ساتھ میں پڑھیں گے. اس مہینے میں جو چوتھے امام نے تعریف فرمائی ہے رمضان کی، ڈیفینیشن کیا ہے رمضان کیا ہے، تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پروردگار تو نے اپنے لطف و کرم کے راستوں میں سے ایک راستہ اس مہینے کو قرار دیا ہے، یعنی رمضان کا مہینہ. امام نے رمضان کی خصوصیات بتائیں، رمضان کا مہینہ، روزے کا مہینہ، اسلام کا مہینہ، پاکیزگی کا مہینہ، تطہیر کا مہینہ، عبادت اور قیام کا مہینہ، یہ ہے رمضان. ٹیلی ویژن اسکرین پر اکثر آتا ہے، روڈ پر نکلتے ہیں اور سوال کرتے ہیں نا مائک لے کر مختلف لوگوں سے، سوال کیا جائے کہ رمضان کس چیز کا مہینہ، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے تو تقریباً اطمینان ہے کہ 90% لوگ کہیں گے سموسے کا مہینہ، پکوڑے کا مہینہ، جلیبی کا مہینہ، فروٹ چاٹ کا مہینہ. رمضان کا جب آغاز ہوتا ہے تو ذہن میں صرف سوائے افطاری اور سوائے سحری کے، جبکہ مستحب یہ، فقہی مسئلہ بھی ساتھ میں آ جائے، مستحب یہ ہے کہ انسان جب افطار کرے اس سے پہلے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھ لے، اس کے بعد افطار کرے، یہ مستحب ہے. البتہ ایک شرط کے ساتھ، خضوع و خشوع نماز میں باقی رہے. وہ یہ کہ جناب علی یہاں پر مغرب عشاء کے سبحان ربی العظیم ہے، ہم تھے وہاں پکوڑے تلے جا رہے ہوں گے پتہ نہیں ختم نہ ہو جائے، تو پھر اللہ کہتا ہے کہ نہیں پہلے تم افطار کر لو، اس کے بعد اطمینان کے ساتھ آنا اور مغرب عشاء کی نماز پڑھنا توجہ کے ساتھ. البتہ یہ ان کے چاہنے والوں کے لیے بیان ہو رہا ہے کہ جن کے پیروں سے تیر کھینچ لیا جائے تو انہیں نماز میں پتہ نہیں چلتا، تو لہذا احساس اس بات کا خاص طور پر جو جوان ہیں، روزے مجھے اندازہ ہے کہ تھوڑے سے تفصیل ہیں، طویل ہیں، لیکن اگر وہ کر سکیں کام، اور یہاں پر یہ کام جب نماز مغربین ہوتی ہے تو جانتا ہوں کہ مغرب اور عشاء ساتھ میں ہوتی ہے یہاں پر، تو خود بخود وہ مستحب حاصل ہو جاتا ہے، مغرب اور عشاء کی نماز ہوتی ہے اس کے بعد افطار ہوتا ہے، تو اگر کوئی کر سکے ایسا، البتہ مستحب ہے واجب نہیں. اس کے بعد امام نے فرمایا کہ پروردگار اس مہینے میں اس کی عظمت کو باقی رکھنے کے لیے تو نے وہ چیزیں کہ جو باقی مہینوں میں جائز اور حلال کی تھیں اس میں حرام کر دی ہیں. احترام ماہ رمضان، پہلی رمضان شہر کوفہ، مولا امیر المومنین مولا کا ایک چاہنے والا تھا نجاشی، یہ وہ نجاشی نہیں ہے کہ حضرت جعفر طیار جن کے پاس گئے تھے، یہ ایک دوسرا نجاشی ہے، اور یہ ایسا چاہنے والا تھا کہ اس نے صفین کے میدان میں امیر المومنین کی شان میں اشعار کہیں، پرجوش اور جوشیلے اشعار، تاکہ فوج کو جوش آ سکے. 18 مہینے جو جنگ چلی جنگ صفین، اور اس نے اپنے ہاتھوں سے جہاد کیا اور اپنی تلوار سے جہاد کیا امیر المومنین کی شان میں، لیکن شیطان نے بہکا دیا. پہلی رمضان تھی، گزر رہا تھا ایک مقام سے کہ اچھا تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس سے ایک فعل حرام سرزد ہو گیا، ایک فاسق کو بدکار نے اسے بہکا دیا اور اس سے فعل حرام سرزد ہو گیا رمضان المبارک کے مہینے میں. اور پھر اس نے شراب بھی ساتھ میں اس طرح سے پی لی کہ یہ لوگ مست تھے اور آواز ان کی بلند ہونے لگی اور اطراف کے لوگوں کو پتہ چل گیا اور ثابت ہو گیا کہ اس نے غلط کام کیا ہے. مولا امیر المومنین تشریف لاتے ہیں, مولا کا چاہنے والا تھا لیکن علی حد تعزیر اور اللہ کے حکم کو جاری کرنے کے معاملے میں یہ نہیں دیکھا کرتے کہ کون ہے میرے سامنے, وہ جاری کرتے ہیں. اور یہ زمانے کے امام کی حکومت کا ہم انتظار کر رہے ہیں تو اس پہ آمادہ رہیے گا, یہ علی ہی کا وارث ہے. یہ کہنے سے جان نہیں چھوٹے گی کہ ہم مجلس حسین میں تو جاتے ہیں اور نعرہ حیدری تو لگاتے ہیں, وہ کہ جو اشعار بھی پڑھ رہا تھا صفین میں اور جہاد بھی کر رہا تھا صفین میں لیکن غلط کام کیا تو مولا نے کہا کہ آج جاری کرو 80 کوڑے لگاؤ. 80 کوڑے لگائے گئے, جب سزا ختم ہو گئی, نجاشی اس کا نام, سزا ختم ہو گئی, مولا نے کہا 20 اور لگاؤ. اس نے کہا کہ مولا یہ 80 کوڑے تو سمجھ میں آ گیا کہ اس جرم کی سزا تھی, 20 کیوں؟ کہا کہ ماہ رمضان المبارک کے تقدس کو تو نے پامال کیا ہے, علی اسے برداشت نہیں کر سکتا. غیبت کرنا ویسے ہی حرام ہے لیکن رمضان میں تقدس بھی پامال ہو جاتا ہے, میوزک سننا ویسے ہی حرام ہے, خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو تو ویسے ہی, لیکن رمضان میں تقدس اور پامال ہو جاتا ہے. اس لیے اس بات کے یہ تو بچہ بھی اب سمجھتا ہے. یہیں پر ایک مقام پر مدرسہ ہو رہا تھا, ساتھ میں میوزک کی آواز آ رہی تھی, رمضان المبارک کا مہینہ تھا, چند سالوں قبل کی بات ہے. تو ایک بچے نے اپنے استاد سے کہا کہ دیکھیے شرم نہیں آتی رمضان میں بھی گانے سن رہے ہیں. تو استاد نے بڑا اچھا جواب دیا, کہا کہ بیٹا رمضان کے علاوہ بھی گانے سننے میں شرم محسوس ہونی چاہیے, علی رمضان میں نہیں, لیکن رمضان اس پروسیس کا نام ہے کہ انشاءاللہ جب اس پروسیس سے گزر جائے انسان تو اللہ کی خاطر حلال کو چھوڑا تھا, رمضان کے بعد کم از کم اللہ کی خاطر حرام کو تو چھوڑ ہی دے گا, تربیت ہو جائے گی انسان کی. تو مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار تو نے کچھ چیزوں کو اس میں قرار دیا. اس کے بعد آخری ایک بات اور پھر ہم دعا کا آغاز کریں گے, کیا کریں رمضان میں, کیا کریں؟ امام نے فرمایا پروردگار میری مدد فرما تاکہ ہم بےہودہ باتوں کی طرف کان نہ لگائیں. رمضان میں کیا کیا کرنے والا ہے روزے کے عالم میں, فضول چیزوں کی طرف بلا وجہ نگاہ نہ اٹھائیں, یعنی حرام کی جانب, اس چیز کی جانب نہ بڑھے گی جس کی جانب تو نے بڑھنے سے منع کیا, اور صرف ان چیزوں کو بجا لائیں کہ جن پر تو نے ثواب کا وعدہ کیا ہے. کہ چوتھے امام کے بارے میں روایت ہے کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو ان کی زبان مطہر سے کوئی قرآن اور دعا اور استغفار کی آواز سنا نہیں کرتا تھا, صرف یہ جاری رہتا تھا بس. قرآن کی تلاوت ماشاءاللہ مومنین طریقہ کار ہے کہ قرآن ختم کرتے ہیں, روایات میں موجود ہے کہ آئمہ علیہ السلام 40-40 قرآن رمضان میں ختم کیا کرتے تھے, 40 قرآن رمضان المبارک میں, یعنی ایوریج ایک دن اس سے بھی زیادہ, ایک قرآن سے بھی زیادہ. یہی اہل بیت اطہار کی شان ہے کہ وہ کر کے بتایا, تقاضا ہم سے اتنے کا کیا. ظاہر ہم 40 ختم بھی نہیں کر سکتے, نہ ہماری اتنی اوقات ہے اور نہ اتنی شان ہے, نہ ہم پڑھ سکتے ہیں ایسا. غالب کے شاگرد تھے میر مہدی مجروح, مشاعرہ ہو رہا تھا تو کسی نے غالب کا شعر غلط پڑھا, تب شاعر کا شعر غلط پڑھ لے وہ بھی شاگرد کے سامنے تو ایک بڑی بری بات سمجھ جاتی, توہین سمجھ جاتی. تو انہوں نے اپنا جوتا اٹھایا پیچھے اس کے بھاگے اور جوتا لگا کر اس کو کہا کہ تیری جرت کیسے ہوئی, غالب کا یہ غالب کا شعر ہے, غالب قرآن وران نہیں کہ جیسے منہ اٹھا کے چائے پڑھ لیا. اچھا یہ جملہ میں نے کیوں گزارش کیا, اس لیے کہ ہمارے یہاں تو پھر بھی کم ہے, بڑے بھائیوں میں ہے کہ بس قرآن کسی طریقے سے. اچھا بخاری میں موجود ہے نعمت البدعۃ ہذہ, جب خلیفہ دوم نے شروع کروایا کام کہ بھئی اس طرح سے جماعت کے ساتھ قرآن پڑھا جائے, تو اس کے بعد انہوں نے جملہ کہا کتنی اچھی بدعت ہے یہ. اچھا کل ایک ٹیلی ویژن چینل پہ موجود تھا تو وہاں پر ایک سوال یہ آیا اور خود بڑی اچھی بات یہ ہوئی کہ جو اہل سنت کے عالم تھے انہوں نے خود کہا یہ کہ انہوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ کتنی اچھی بدعت ہے یہ. اب کوئی سوال کرے کسی سے کہ بدعت بھی کون سی اچھی ہوتی ہے, کہا لیکن یہ اچھا عمل ہے, اس کا مطلب بدعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی. البتہ ڈھیٹ پن کا اظہار اس طریقے سے کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ نہیں رسول اللہ کے دور میں بھی تھی لیکن مخفیانہ تھی, پتا نہیں تھا کسی کو. تو اس وقت میرے ذہن میں خیال آیا کہ کم از کم ان سے بہتر تو نیلام گھر کا طارق عزیز ہے کہ اس نے ایک دفعہ سوال کیا کہ تراویح کس کے دور میں شروع ہوئی؟ اب بسا اوقات لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو خدمت کرنے کے جذبے سے کر رہے ہوتے کام لیکن ہمارے لیے بہت اچھا نقطہ چھوڑ دیتے ہیں. تو کہا بھائی تراویح کس کے دور میں شروع ہوئی؟ تو ایک صاحب کھڑے ہوئے انہوں نے ہاتھ بلند کیا. میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے شروع ہوئی. کہا جواب غلط. اس کے بعد ایک اور صاحب نے ہاتھ بلند کیا. کہا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے شروع ہوئی. کہا جواب غلط. میں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر ایک صاحب بلند ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ جناب حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کام کیا. کہا اس کے لیے الیکٹرا. اس کا جواب صحیح ہے. میں نے کہا کہ اہل بیت اطہار بھی بسا اوقات کسی کی زبان سے کیا کیا نکلا دیتے ہیں کہ سمجھ میں آ جائے کہ جو در کے در کو چھوڑتا ہے پھر وہ در بدر ہو جاتا ہے. لہذا اسلام وہ ہے کہ جو ہمیں محمد اور آل محمد سے ملا ہے. تو قرآن ویسے پڑھیں کہ ایک قرآن ختم بھی کیجئے ساتھ ساتھ ایک وقت بھی رکھیے کہ اگر ہو سکے تو روزانہ 10 سے 15 منٹ پہ غور کر سکیں, ترجمہ پڑھ سکیں. اچھی اچھی تفاسیر موجود ہیں. اب تو کسی پر حجت بھی باقی نہیں ہے, انٹرنیٹ موجود ہے, تفاسیر اچھی اچھی سی موجود ہیں, انگلش میں بھی اویلیبل ہے مختصر سی. اسے دیکھیے کہ کیا ہے قرآن میں. انشاءاللہ نورانیت میں اضافہ ہوگا.